الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة لقمان کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ آیت نمبر 19 سے سماعت فرمائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے, اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے, جو بلا سبب بھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے لسکھر کر دیا ہے اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے, اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو عمل کرتے دیکھا ہے, چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو. اور جو اپنا روئے حیات خدا کی طرف موڑ دے اور وہ نیک کردار بھی ہو تو اس نے رسمان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے, اور تمام امور کا انجام اللہ کی طرف ہے. اور جو کفر اختیار کر لے اس کے کفر سے تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کی باز گشت ہماری طرف ہے اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. ہم نے انہیں تھوڑے دن تک آرام دیں گے اور پھر سخت ترین عذاب کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ, تو پھر کہیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور ان کی اکثریت بالکل جائل ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور وہی بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش بھی۔ اور اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، اور سمندر کا سہارا دینے کے لیے سات سمندر اور آ جائیں، تو بھی کلمات الہی تمام ہونے والے نہیں ہے۔ بے شک اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ تم سب کی خلقت اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا سب ایک ہی آدمی جیسا ہے، اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے چاند سورج کو لسکھر کر دیا ہے کہ سب ایک معین مدت تک چلتے رہیں گے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ خدا معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، ساری حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کی قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی خدا جماعت کی جانب سے یہ رمضان مبارک درس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ 29 شعبان سے شب عید الفطر تک آپ کی خدمات میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس درس پروگرام کی 11ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں خواجہ جماعت کی جانب سے، اور میری جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ کو اس درس پروگرام کی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالات کے پیش نظر مومنین مومنات کے لیے ہر سال نشست کا انتظام کیا جاتا تھا ہال میں، لیکن اس دفعہ حالات کے پیش نظر انتظام نہیں کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے آپ یہ ہماری نشریات ہمارے فیس بک پیج یعنی KPSIAJ کراچی، ہماری ویب سائٹ KPSIAJ.org اور ہمارے PCN چینل سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہر روز کی بنا پر اس پروگرام میں مختلف علماء کرام مختلف عنوان پر آپ کی خدمات میں درس پیش خدمت کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز کی گہرائیاں، جس سے حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر مہدی عباس آپ کی خدمات میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان، پروگرام کا آغاز اب سے کچھ لمحات قبل اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آپ علامہ حیدر بھائی علامہ صاحب کی آواز میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 سے سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزان، تھوڑا سا آپ کو موضوع کے اس پہ لے کے چلوں کہ عبادت کرنے سے ہماری باطنی کمالات خود بخود تربیت پانے لگتی ہے، یعنی خدا کی بندگی روح کا چمکتا ہوا موتی ہے، اور جو بھی اس چمک کی روشنی میں آگے بڑھے گا وہ یقیناً بارگاہ الہی کی ربوبیت کے حرم میں پہنچ جائے گا۔ اب اگر نماز کی بات کی جائے کہ نماز کی گہرائیوں سے کس طرح سے اس کا کنیکٹ ہوگی یہ چیز، تو تمام عبادات میں نماز ایک عظیم فریضہ ہے، بلکہ اگر اس کو میں اس طرح سے کہوں تو یہ چیز میرے خیال سے مناسب رہے گی کہ اسلامی باتوں کی تربیت کا اعلیٰ ترین مکتب اور درسگاہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً نماز روکتی ہے فحش باتوں اور منکرات سے. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی گہرائیاں کیا ہے, کس طرح سے ہے, اور انسان کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. عزیزان, آپ کو ایک درس کے آغاز سے پہلے آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ درس کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ ہمارے فیس بک کامنٹس میں یا ہمیں پرائیویٹ میں اطلاع کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے KPSIAJ کراچی. آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر سے بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0301-1138-402. میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں, 0301-1138-402. میں درخواست گزار ہوں حجت اسلام مولانا ڈاکٹر مہدی عباس صاحب سے کہ وہ آپ کی خدمات میں اس عنوان کی مزید آپ کے لیے رہنمائی فرمائیں. بر محمد وال محمد صلوات, اللہم صلی اللہ محمد وال محمد. جی بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواح نافدہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد, فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابہ الحکیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین. اذان محترم, نماز کی گہرائیوں کے حوالے سے جس عنوان کو اس بندے حقیر کے لیے سجیسٹ کیا گیا تھا, درحقیقت یہ عنوان ایک کتاب کا عنوان ہے جس کا فارسی میں عنوان ہے ژرفا, یہ نماز, نماز کی گہرائیاں. یہ رہبر معظم سید علی خامنہ ای کی کتاب ہے جو غالباً انہوں نے انقلاب سے پہلے کی ان کی یہ کتاب ہے, اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا نماز کی گہرائیوں کے نام سے. تو درحقیقت یہ سیشن جو ہے میرے آرائز نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اس کتاب کا ایک ریویو آپ کہہ لیں کہ اس میں جو ایک بالآخر, البتہ بہت زیادہ مفصل کتاب نہیں ہے. اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جہاں پہ یہ مختصر ہے وہیں پہ اس میں جو ہے بہت ہی اعلیٰ مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں. تو اگر انسان چاہے کہ مثلا نماز کے بارے میں اپنی نماز کو بہتر بنانے کے حوالے سے, اس کی کیفیت میں جو ہے وہ اضافہ کے لیے, اگر کوئی ایک ایسی کتاب کا, بہت ساری کتابیں نماز کے حوالے سے لکھی گئی ہیں, تو اگر ایک ایسی کتاب جو مختصر بھی ہو اور جس کے مطالب بھی اپنے اختصار کے ساتھ ساتھ بہت اعلیٰ مطالب ہوں, تو اس کے اندر حتماً اس کتاب کا جو ہے ذکر کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آج کا سیشن جو ہے تقریباً اس کتاب کے اندر جو چیدہ مطالب ہیں, جو اہم مطالب ہیں, اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی, اور اس وقت میں جو تقریباً 45 منٹ کا وقت ہے, کوشش کریں گے کہ اس میں آنے والے اہم مطالب کے جو ہے وہ ذکر ہو سکے. تو آپ اپنی اس کتاب کے اندر دو بخش کے اوپر, یعنی جسے کہہ سکتے ہیں دو پارٹس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کتاب مشتمل ہے. پہلے مرحلے میں رہبر معظم اس کتاب کے اندر نماز کا ایک اوور آل ایک ویو جو ہے وہ دیتے ہیں, ایک کلی جو ہے جس کا, جسے کہتے ہیں خاکہ بیان فرماتے ہیں, اور یہ بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہے کہ جتنا اس نماز کے بارے میں جو دوسرا پارٹ ہے جس کے اندر آپ اس نماز کے جو کنٹینٹس ہیں, کہ جو شروع ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام سے اور پھر جو ہے وہ سلام پہ یہ نماز جو ہے جب تمام ہوتی ہے, تو ان تمام کنٹینٹس کا ایک جو ہے وہ اس کے معنی اور اس کے اندر جو اشارات جو پائے جاتے ہیں اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں. تو پہلے وہ جو کلی جو خاکہ ہے وہ خود بہت زیادہ اہم ہے, اور یعنی واقعاً اس کتاب کو گھر سے کافی عرصے سے جو ہے وہ میرے پاس موجود تھی, لیکن اب جب دوبارہ سے یہ کہا گیا کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اور دوبارہ سے اس کو پڑھنے کا موقع ملا, تو واقعاً ایک بہت زیادہ لطف آیا اور احساس ہوا کہ گھر سے کتاب بہت مختصر ہے لیکن واقعاً اس کا جو ہے انسان اچھی طرح مطالعہ کرے اور اس کو جو ہے اس پہ عمل کرے تو بہت زیادہ مفید واقع ہو سکتی ہے. اس کا جو پہلا پارٹ ہے جس کو بیان کیا گیا کلی جائزہ ہے, یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس کے اندر جو ہے بہت ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نئے طریقے سے اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے. تو کلی طور پہ آپ اس طرح سے اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں نماز کو, کہ نماز کیا ہے. اگر ہم نماز کو دیکھنا چاہیں تو ایک مکالمہ ہے, ایک رابطہ ہے, ایک ریلیشن ہے, ایک کمیونیکیشن ہے, کس کے درمیان؟ مخلوق اور خالق کے درمیان. ایک انسان جو کہ خدا کا مخلوق ہے وہ اس کے بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ بیان کرتا ہے, اور اس سے جو ہے اپنے خالق سے اور اپنے آفریدگار سے, اپنے بنانے والے سے کچھ کلام کرتا ہے. تو جو ریلیشن ہے خود اس ریلیشن کے اوپر، اس رابطے کے اوپر اگر انسان غور کرتا ہے تو خود اس مخلوق کا اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور اس کے سامنے راز و نیاز کرنا یا مکالمہ کرنا، اس سے گفتگو کرنا، یہ خود انسان کے لیے بہت زیادہ اس کے لیے امید بخش، بہت زیادہ اس کے لیے تسلی دینے والا، اطمینان کا دینے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مخلوق جو اپنے آپ کو جب دیکھتی ہے کہ میں اس پورے کائنات کے اندر، میرا بہت ہی مختصر، بہت ہی حقیر سا جو ہے ایک مقام ہے اس پورے سسٹم کے اندر، لیکن مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اپنے خالق کے سامنے جو اتنا زیادہ عظیم ہے، جو اتنا زیادہ جس کی کبریائی ہے، اس کے ساتھ میں مکالمہ کر سکوں، اس کے ساتھ میں گفتگو کر سکوں اور اس سے ہم کلام ہو سکوں اور اپنے آپ کو اس کی خدمت میں، اس کی بارگاہ میں جو ہے پیش کر سکوں، یہ خود انسان کے لیے بہت زیادہ اطمینان اور تسلی کا باعث ہے. یہ رابطہ اس نماز کے اندر، یہ جو ایک کہتے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ بغیر کسی جھجک کے انسان کسی کے سامنے جا کر اپنی بات کر سکے، جتنا زیادہ وہ طرف مقابل جو ہے اس زیادہ عظیم ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان کو جو ہے وہ اپنی بات کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے اس ذات کے سامنے اپنے مطالب کو پیش کروں، اپنے آرائز کو پیش کروں. لیکن خدا اپنی اس کبریائی کے باوجود اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ اس نے اس بندے کو اجازت دی کہ وہ دن میں 5 مرتبہ جو ہے اس کی بارگاہ میں، جو واجب قرار دیا، اس سے زیادہ بھی انسان چاہے تو اس کی بارگاہ ہمیشہ کھلی ہے، اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں انسان جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قرار دیا، اس اپرچونیٹی کو قرار دیا کہ آؤ تم جو ہے اپنے خالق سے آ کے اپنا کلام کر سکتے ہو، اپنی جو چاہو خدا سے طلب کر سکتے ہو. تو یہ خود انسان کا ایک رابطہ، ایسا رابطہ ہے جس کے اندر کسی قسم کا، جسے کہتے ہیں جھجک نہیں ہے، بہت زیادہ کھل کے انسان اپنی بات خدا کے سامنے بیان کرتا ہے. اس چیز سے انسان کے اندر ایک وجود کے اندر ایک اطمینان اور تسلی کا، جسے کہتے ہیں سکون کا جو ہے احساس ڈیولپ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ در حقیقت جب انسان اس رابطے پہ غور کرتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں اور میرا خالق ہے، اچھا وہ جو خالق ہے اس کی جب صفات پہ انسان غور کرتا ہے تو اس کی جو ایک اہم ترین صفت ہے اس کا حکیم ہونا ہے. جب ایک خالق اس کا حکیم ہے تو فوراً اس کی توجہ اس بات پہ جاتی ہے، جب میرا خالق حکیم ہے تو حکیم کوئی بھی کام بغیر کسی مصلحت کا نہیں کرتا، بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہدف ہوتا ہے، حتماً اس کام کو کرنے کی جو ہے کوئی حکمت ہوتی ہے، بغیر حکمت کے اس کام کو انجام نہیں. بس مجھے بھی اگر اس مجھے بھی خلق کیا ہے، یا پوری اس کائنات کو اگر اس خالق نے خلق کیا ہے جو کہ حکیم ہے، تو اس کا کوئی ہدف ہوگا، انسانوں کا جو خلقت کا بھی کوئی ہدف ہوگا. اب ایک مطلب جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ ہدف ہے کہ جس تک اس کو پہنچنا ہے. اچھا جب ہدف سامنے آتا ہے تو اس کو ہدف تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس کوئی راہ ہونی چاہیے کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے انسان اس ہدف تک پہنچے. ہدف تک پہنچنا بغیر راستے کے جو ہے وہ ممکن نہیں. بس ہدف جب آ گیا تو ایک راستہ بھی آ گیا. اچھا اب جب راستہ آپ کے سامنے آ گیا تو اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی انرجی ہونی چاہیے، کچھ آپ کے پاس، جیسے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، تو اس کے اندر چلانے کے لیے جو ہے کوئی پیٹرول ہونا چاہیے، کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کے اندر انرجی ہو کہ جو اس کو لے کے چلے. تو انسان کے پاس بھی جو ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے جو ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، جو ایسا کوئی سامان ہونا چاہیے سفر کا، تو شاید سفر ہونا چاہیے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس راستے کے اندر جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل پائے. وہ ہدف کیا ہے انسان کا جس کو خدا نے انسانوں کے لیے قرار دیا ہے؟ وہ خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، نیکیوں کو کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے، اس صراط مستقیم پر قدم اس رکھتے ہوئے جو ہے اس خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. ان تمام، یہ تو انسان کا کلی ایک ہدف ہے، تقرب قرب الہی کو اختیار کرنا، خدا سے نزدیک ہونا. اس کی یہ راہ وہ کون سی راہ ہے کہ جس راستے پہ سے گزر کے وہ انسان جو ہے اس ہدف تک پہنچے گا اور خدا کا جو ہے قرب حاصل کرے گا، خدا سے نزدیک ہوگا، کمالات کو حاصل کرے گا. وہ خدا جو خود جو ہے وہ کمالات کا مجموعہ ہے. انسان جو ہے اگر چاہے کہ اس سے نزدیک ہو تو کس طرح سے اپنے آپ کے اندر وہ کمالات لے کر آئے تاکہ خدا سے زیادہ نزدیک ہو سکے. وہ راہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، دین مبین اسلام ہے، کہ جس کو خدا نے جو ہے انبیاء کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانوں کے سامنے جو ہے پیش کیا. بس راستہ ہمارا دین ہو گیا، ہدف ہمارا قرب خدا کو اختیار کرنا اور ان کمالات کو جو کہ خدا کی ذات میں پائے جاتے ہیں، ایک حد تک، جس حد تک ممکن ہے انسان کا اپنے اندر جو ان کمالات کو حاصل کرنا. اب وہ چیز جو کہ اس کو اس راستے کے اندر ہیلپ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ جو ایک اہم ترین چیز ہے کہ اگر ہدف بھی معلوم ہو اور راستہ بھی معلوم ہو لیکن اس راستے پہ چلنے کے لیے انسان کے پاس وہ توشے سفر نہ ہو تو انسان اس راستے پہ نہیں چل پائے گا. وہ راستے پہ چلنے کا جو انرجی ہے اور جو قوت ہے وہ اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ وہ انسان کو یاد خدا سے ملتی ہے، جس ذکر خدا سے انسان کو جو ہے وہ یہ انرجی ملتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس راستے پہ چلتا ہے. اور اس ذکر خدا کا دوسرا نام جو ہے وہ نماز ہے. یعنی نماز جو ہے درحقیقت کیا ہے، اگر اس کانٹیکس میں اس پورے مطلب کو لیں تو نماز اس حد تک ضروری ہو جاتی ہے کہ انسان اگر اس ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کو ہدف کی شناسائی بھی ہو، اس کی شناخت بھی ہو اور راستے کا بھی معلوم ہو، تب بھی جو ہے جب تک یہ یاد خدا کی انرجی اس کے اندر نہ ہو تو وہ جو ہے اس راستے پر نہیں چل پاتا. یاد خدا سے کیوں انرجی ملتی ہے انسان کو؟ آخر یاد خدا میں ایسی کیا چیز ہے، ذکر خدا میں ایسی کیا وہ چیز ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو انرجائز کرتی ہے کہ انسان اس راستے پر چلے، اس کے اندر جو ہے ایک اس کو ایک قوت دیتی ہے. وہ در حقیقت یہی ہے کہ انسان جب خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا کو اس کے تمام اس کی صفات کے ساتھ جو ہے انسان یاد کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ خدا میرا خدا ایک ایسا خدا ہے کہ جو تمام قدرتوں کے اوپر ایک کے بالاتر ایک قوت ہے، ہر قسم کی قوت اس کے ہاتھ میں ہے، ایک ایسا رب ہے کہ جو جیسے اس نے کہا رب، یعنی خود ایک صفت ہوگی خدا کی، رب ہے وہ، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، انسان کو رشد دینے والا ہے، انسان کو کمال تک لے جانے والا ہے، ان تمام چیزوں اس تمام کائنات کو جو نظم و نسق ہے، اس تمام جہان کا جو جسے کہتے ہیں کہ اس کے پورے چلانے کا جو اس کا نظام ہے اس کے ہاتھ میں ہے. ربوبیت اس معنی میں کہ ہر چیز اس کائنات کی جو کو جو چلایا جا رہا ہے وہ خدا جو ہے ربوبیت رکھتا ہے، یعنی اس معنی میں کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کے اذن سے اور خدا کی مصلحت سے اور خدا کی جو ہے وہ دید سے اور خدا کی اس آئین اور اس دین کے ذریعے سے اور اس قوانین کے ذریعے سے جو خدا نے انسانوں کے لیے اور اس پوری کائنات کے لیے قرار دیے ہیں، اس کے مطابق یہ دنیا کو چلانا، یہ ربوبیت ہے خدا کی. تو ان تمام صفات کو اپنے سامنے لے کر آتا ہے، اس کے کرم کو اپنے سامنے لے کر آتا ہے کہ میرا خدا جو ہے کریم ہے، میرا خدا رحیم ہے. تو جب ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو جب اس کو جو ہے ایک ایسی قوت ملتی ہے، ایک ایسا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک ایسا تکیہ گاہ ہوتی ہے کہ انسان جب پریشان ہو، جب مشکلات میں گرفتار ہو، تو اس کو معلوم ہے کہ ہاں میں ایک ایسی ذات کی طرف تکیہ کر سکتا ہوں، ایک ایسی ذات کے اوپر جو میرا بھروسہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس تمام کے تمام قوتیں موجود ہیں. جب ایک انسان کا ایک اتصال جو ہے، اس کا جو ہے وہ لنک ایسی ذات کے ساتھ ہو جائے، جب اس کا رابطہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہو، ڈائریکٹ رابطہ، تو انسان کے اندر بالآخر ایک امید پیدا ہوتی ہے، اطمینان اس کے اندر آتا ہے کہ ہاں میں اس راستے پہ جو ہے جو کہ خدا تک جانے کا راستہ ہے، اس کے اندر جو مشکلات بھی آئیں گی تو میں اس راستے پہ چل سکتا ہوں، خدا کی ہیلپ کے ذریعے، خدا کی سے مدد لیتے ہوئے اس راستے پہ چلا جا سکتا ہے. یہ اس کو انسان کو ایک قوت اور ایک اطمینان دیتا ہے. بس یہ یاد خدا اس طرح سے انسان کے لیے جو ہے ضروری ہے. اگر یہ یاد خدا نہ ہو، انسان کا جو ہے خدا کے سے یہ ارتباط نہ ہو، یہ ریلیشن نہ ہو، تو انسان بہت جلدی جو ہے اپنے زندگی میں آنے والی مشکلات کے مقابلے میں جو ہے وہ نا امید ہو جائے گا. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ چونکہ ہم لوگ اس نعمت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور خدا سے جب بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور خدا جو ہمیں عطا کرتا ہے اور ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے، تو انسان جو ہے بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن اگر واقعی یہ چیزیں نہ ہو، ہمارے پاس یہ یاد خدا اور ذکر خدا کی ہمیں اجازت نہ دی گئی ہوتی، یا ہمیں بتایا نہ گیا ہوتا، یا ہم اس کی طرف گائیڈ نہ کیا جاتا، تو یہ اہم ترین جو چیز جو ہمیں ہیلپ کر سکتی تھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی، پھر ہمیں اندازہ ہوتا کہ کتنا سخت ہے اس راستے پر قدم اٹھانا. لیکن چونکہ ہم اس نعمت کے اندر اتنے زیادہ گھرے ہوئے ہیں کہ ہم کو اندازہ نہیں ہو پاتا، اس لیے اس نعمت سے بھی جو ہے وہ غافل ہے اور اس کے جو ہے شکر بجا نہیں لاتے. فرماتے ہیں کہ یہ نماز اس طرح سے جو ہے وہ اس کا جو اہم ترین چیز ہے، اس کا جو اس ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی جو بیسک بنیادی ترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ در حقیقت یاد خدا اس کے اندر جو اہم ترین عنصر نماز کا وہ خدا کا ذکر ہے. اور انسان کے جو ہے وہ موٹیویٹنگ فیکٹر بھی یہی یاد خدا اور ذکر خدا ہے. اب ہم جو ہے وہ ایک اور نماز کے جو ہے یہاں پہ ایک اور پہلو کو بیان فرماتے ہیں اس یاد خدا کے بعد. کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کے لیے جیسے فرض کریں اس کے جو ہے ایک انسان کو رشد کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف اوقات میں انسان جو ہے وہ اس غذا کو تناول کرتا ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے نشو نما کے مراحل کو طے کرے، اسی طرح سے انسان کی روح کی بھی ترقی کے لیے، کمال کے لیے جو ہے انسان کے لیے اس نماز کو مختلف اوقات میں رکھا گیا تاکہ بار بار انسان جو ہے خدا کی خدمت میں، خدا کی بارگاہ میں جائے اور اس کے سامنے جب سر بسجود ہو، اس کے سامنے جب کھڑا ہو اور اس کے سامنے جب قیام کرے اور اس کو یاد کرے، تو اس تمام اس یہ ساری جو چیزیں سارے کانسیپٹس ہیں اس کے لیے دوبارہ جو ہے کلیئر ہو جائیں اور اس کو دوبارہ سے یاد آ جائے کہ میرا ہدف کیا تھا، میری خلقت کا ہدف کیا تھا، میرا راستہ کیا ہے اور مجھے کس طرح سے اس راستے کو پہ چلتے ہوئے جو ہے اس ہدف تک پہنچنا ہے. لیکن دین کے اندر جو ہے بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت ایک تعلیمات کا ایک مجموعہ دین ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے اگر اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، تو روزانہ جو ہے اس کے پاس ایک بہت موٹی سی جو ہے وہ ٹیکسٹ بک ہو اور اس کے پاس جو ہے اتنے سارے مطالب ہو جس کو جو ہے وہ روزانہ ریویو کرے. اب اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے کہ انسان جو ہے اس مطالب کو اگر یاد رکھنا چاہتا ہے کہ فراموش نہ کر جائے تو بار بار اس جو ہے ٹیکسٹ بک کی طرف جو ہے رجوع کرے اور یا پھر کسی عالم دین کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس جو کہ علم رکھتا ہو ان تمام مطالب کا، ان سے جا کے سیکھے، ان سے جا کے پوچھے ہر روز تاکہ اس کو یاد دلائیں، تاکہ جو ہے غافل نہ ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ اپنے اس مقصد پہ جو ہے وہ رواں دواں رہے، اس کی طرف جو ہے گامزن رہے. اب یہ ہونا بہت مشکل تھا، انسان کی پوری زندگی کا جو ہے زندگی مشکل میں آ جاتی اس طرح سے اگر اس طرح سے قرار دیا جاتا. تو خدا نے کیا کیا، اس طرح سے ممالک مختلف کنٹریز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کا نیشنل اینتھم ہوتا ہے، اس میں اس نیشنل اینتھم کے اندر اس کنٹری کے وجود میں آنے کے یا اس کے وہاں کے اس لوگوں کے لیے جو ہے ایک ہدف کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو ہے ہماری ویو جو ہے دنیا کے بارے میں یہ ہے، ہمارا جو ہے وہ نظام یہ ہے، اس ہمارے جو کنٹری جو چل رہا ہے اس نظام کے تحت چل رہا ہے ہمارا، یہ تمام چیزوں کو ایک مختصر سے الفاظ میں جو ہے ایک نیشنل اینتھم کے طور پر جو ہے قومی ترانے کے طور پر جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے بچوں کو اسکول میں جو ہے وہ یاد دلایا جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں روزانہ جو ہے، اور یہ تمام ایک اوکیجنس کے اوپر اہم اوکیجن پر وہ تکرار کرتے ہیں۔ کیوں تکرار کرتے ہیں؟ تاکہ اس نیشنل اینتھم کے ذریعے سے جو ہے ان کو وہ موٹی موٹی باتیں، اہم اہم باتیں جو ہے ان کے ذہن میں رہیں کہ دیکھو ہماری تشخص جو ہے، ہماری آئیڈینٹیٹی یہ ہے، اور ہمیں جو ہے اس ہمارا فرق باقیوں سے یہ ہے، ہمارے یہ نظام، مختلف چیزیں جو اس کے اندر جو اہم ہوتی ہیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک مثال ہے ہر چیز میں، ایک مثال جو ہے بعض چیزوں میں نزدیک کرتی ہے انسان کو، ہر چیز میں مثال نہیں ہو سکتی، سمجھانے کے لیے، ایک نزدیک کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر دین کے جو تمام جو اہم اہم چیزیں ہیں اس کو رکھ دیا گیا ہے، تاکہ انسان پھر جو ہے اس کو تکرار کرتا رہے، اور اس کا جو روزانہ جو ہے وہ اس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جو ہے پانچ وقت جو ہے وہ اس کو عمل کو کم از کم انجام دے، تاکہ یہ جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو اہم نکات ہیں اس دین کے، وہ اس کے ہمیشہ سے اس کے جو ہے وہ ذہن میں رہیں، اور ان کو فراموش نہ کرے، اس کے ہدف کو فراموش نہ کرے، اس کے دین کو فراموش نہ کرے، تمام چیزیں جو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے کنٹینٹس کی باری آئے گی کہ کس طرح اس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس نماز کے اندر اس کو رکھ دیا گیا۔ تو یہ جو ایک اہم ترین چیز جو نماز کی ہے، یہ ایک، یہ دوسرا فیکٹر ہے کہ اس طرح سے تعلیمات دین کا، جسے کہتے ہیں نچوڑ، تعلیمات اسلام کا جو ہے وہ ایک خلاصہ جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، تاکہ ہماری جہد جو ہے، ہمارا ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہو، اور ہم اس ڈائریکشن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بار بار جو ہے ضرورت نہ پڑے کہ ہم اپنے دن کا جو ہے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس مطلب کی طرف جو ہے وہ لگائیں، اس پہ انویسٹ کریں۔ نہیں، انسان کو جو ہے وہ جب اس نے مطالب کو سیکھ لیا، اب یہ فقط اس کا ریپیٹیشن کے طور پر جو ہے وہ اس چیزیں نماز کے اندر ڈال دی گئیں کہ اس کو جو ہے یاد دہانی ہوتی رہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتا رہے۔ بس یہ خلاصہ ہے دین کا، جس ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو نماز ہے، انسان کو اس کے اندر اس طرح سے تعلیمات دین کو رکھا گیا ہے کہ جب خدا کی وہ یاد کرتا ہے اور خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، جو آگے جو بحث کے اندر شامل بات آئے گی کہ خدا کی جو صفات کا ذکر آتا ہے، خدا کے کمالات کا ذکر آتا ہے، ان تمام کو جو اپنے سامنے رکھتا ہے اور خدا کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو اس نماز کے اندر انجام دیتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ در حقیقت خدا کو کمال مطلق سمجھتا ہے، خدا کو جو ہے وہ تمام کمالات کا جو ہے وہ مجموعہ سمجھتا ہے۔ جب اس طرح سے سمجھتا ہے تو اس کے سامنے جب اس طرح سے عبودیت کا اظہار کرتا ہے تو وہ خود بھی چاہتا ہے کہ میں خود اس کمالات کے سامنے سر بسجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کمالات کو پسند کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں بھی ان کمالات کو لانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ اس بات میں اگر ایسا نہ ہو تو ایک بات اس میں جو ہے کنٹرڈکشن پایا جائے گا، ہماری اس فیل اور ہمارے جسے کہتے ہیں کال اور فیل کے اندر تضاد پایا جائے گا۔ ایک طرف سے میں جو ہوں نماز پڑھوں اور نماز کے اندر جو ہے اس طرح سے خدا کے سامنے جو ہے سر بسجود ہوں، اس خدا کے مقابلے میں کہ جو نیکیوں کا جو ہے وہ منبع ہے، اس کا جو ہے وہ کمالات کا، جو تمام کمالات کا جو سر چشمہ ہے، لیکن جو ہے عملاً میں نیکیوں کی جانب میرے کوئی توجہ نہ ہو، میری جو ہے کوئی رغبت نہ ہو، میرا کوئی انٹرسٹ نہ ہو اس کی جانب، تو جانے کے لیے تو یہ جو ہے کال آف علم میں تضاد پایا جائے گا۔ تو یہ نماز انسان کو جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کہ جس طرح سے تم خدا کے کمالات کا مجموعہ سمجھتے ہو، اس کو جو ہے کمالات کا سر چشمہ اور تمام حسنات کا، تمام خوبیوں کا مرکز سمجھتے ہو اور محور سمجھتے ہو، تو تم جب اس کی مخلوق ہو اور اس کے جو ہے وہ اس کو اپنا خدا مانتے ہو اور اس کو جو اپنا رب مانتے ہو، تو تمہیں بھی اگر اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خالق جو ہے تمام حسنات اور نیکیوں کا سر چشمہ ہو اور مجموعہ ہو، تم جو کہ اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تمہاری زندگی میں نیکیاں نہ پائی جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اصل میں قرب خدا حاصل ہی ان کمالات کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ میں ان کمالات کو اپنے اندر لاتا رہوں گا، اتنا ہی زیادہ میں قرب خدا حاصل کرتا رہوں گا اور خدا سے نزدیک ہوتا رہوں گا۔ اب جب میں اس ایک فرد فرد انسان جو ایک ایک انسان جو ہے انفرادی صورت لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ جب اس طرح سے سوچے گا اور نماز کو اس طرح سے ادا کرے گا، اب جب اس کو کہا جائے گا کہ تم کو نماز کو نہ فقط پڑھنا ہے بلکہ جو ہے تم کو نماز کو جو ہے وہ قائم بھی کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں نماز کے اندر جو ہے نماز کے بارے میں جو آیات ہم کو ملتی ہیں قرآن کے اندر، اس کے اندر اقامہ نماز کی بات ہوتی ہے، واقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے فقط کہ میں نماز پڑھ لوں اور میں اپنے گھر والوں سے کہوں کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں اور اپنے دوستوں اور اپنے جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے اس بات کا نہیں، یعنی جس طرح سے میں نمازی ہو جاؤں، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہو؟ نماز پڑھ لوں تاکہ نمازی بن جاؤں۔ نمازی بننا یعنی کیا؟ یعنی وہ ہدف جو کہ نماز کا ہے وہ میری زندگی کے اندر آ جائے۔ وہ ہدف اصلی کیا ہے نماز کا؟ وہ ذکر خدا اور یاد خدا میری زندگی کے اندر آ جائے، تاکہ جب یاد خدا آ جائے تو میں اس ہدف کی طرف جو ہے حرکت کر سکوں، اس ذکر سے موٹیویشن لوں اور میری اس کمالات کی جانب جو ہے جانے کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو سکے، اور میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر کمالات کو حاصل کر سکوں جو مجھے خدا سے نزدیک کرتے ہیں. وہ کمالات جو خدا کی ذات کے اندر ہیں ان کو جس حد تک میرے لیے انسان کے لیے ممکن ہے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ قرب خدا حاصل کر سکے. تو جب میں نمازی ہونا، یعنی نماز پڑھ لینے کے بعد انسان کو نمازی ہونا ہوگا. اب میں نمازی ہو گیا، جس طرح سے میں نمازی ہو جاؤں تو جس طرح سے نمازی بننے کے بعد میں گناہوں سے دور ہو جاؤں گا اور میں کمالات کا جو ہے کمالات کی کو اپنے اندر جو اختیار کرتا چلا جاؤں گا اور اس کو اپناتا چلا جاؤں گا. جیسے کمالات کو اپنانا کیا، وہی گناہوں سے دوری ہے، وہی جسے کہتے ہیں برائیوں سے دوری ہے، کیونکہ کمال کے مقابلے میں جو ہے وہ برائی ہے. جب میں ایک چیز کو حاصل کر لوں گا تو اس کا جو ضد ہے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ خود بخود میری زندگی سے نکل جائے گا. جب میں کمالات کا مجموعہ بن جاؤں گا تو برائیوں کا مجموعہ خود بخود میری زندگی سے خالی ہو جائے گا. تو کیوں جو کہا جاتا ہے کہ نماز جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اسی وجہ سے کہ نماز جو انسان کو دعوت دیتی ہے ان کمالات کی جانب، تو خود بخود جو انسان کو برائیوں سے پھر روکتی ہے. تو میں نمازی بن گیا. جب میں نمازی بن گیا، اب مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کافی نہیں ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، نہیں، اب تم کو نماز کو قائم بھی کرنا ہے معاشرے کے اندر. اب یعنی کیا، اس معاشرے کو بھی نمازی بنانا ہے، نماز پڑھنے والا نہیں بنانا، نمازی بنانا ہے. پورا معاشرہ نمازی ہو جائے، معاشرہ نمازی ہو جائے گا. یعنی کیا، یعنی یہ معاشرہ ہم کو نظر آئے کہ یاد خدا کے اندر ہے، یہ پورا معاشرہ جو ہم کو نظر آئے کہ وہ خدا کی جانب حرکت کر رہا ہے، یہ معاشرہ نظر آئے کہ جس طرح سے جو ہے وہ میں نے اپنی ذات کے اندر نظام الہی کو جو ہے قبول کیا ہے، اس دین کو جو نافذ کیا ہے، یہ پورا ہم کو معاشرہ اس طرح سے نظر آئے کہ پورے کے پورے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ دین نافذ ہے اور قوانین الہی جو نافذ ہے. اس معاشرے کے اندر کسی کی بات مانی جاتی ہے وہ تو خدا کی بات مانی جاتی ہے. اس معاشرے کے اندر کسی چیز سے نفرت کی جاتی ہے تو اس چیز سے نفرت کی جاتی ہے جو خدا کو ناپسند ہے. یہ ہے نمازی بننا معاشرے کا. اب اس معاشرے کو اقام صلات کا مطلب اور اقیم صلات کو ہم فقط اس جیسے نہ لیں ہمارا کہ ہم کہیں کہ میں خود نمازی بن گیا اور میں نے خود نماز پڑھ لی اور دوسرے کو میں نے نمازی بنا دیا یا نماز پڑھنے والا بنا دیا تو میرے مجھ سے جو ہے میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، انسان کی ذمہ داری فقط یہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نمازی بنانا آپ کی ذمہ داری. دیکھیں اس ایک چھوٹے سے اقیم الصلاۃ کے اندر کتنا بڑا مطلب جو ہے پوشیدہ ہے، کہ اگر انسان اسی کو سمجھ لے تو کتنا جو ہے جس کے اندر کہتے ہیں مطالب پوشیدہ ہے، کہ انسان اس پورے معاشرے کے حوالے سے اپنے آپ کو مسئول سمجھتا ہے، اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا ہے اور اس کی بہتری کے لیے پھر جو ہے وہ اس کے لیے ایک ذمہ داری ڈالی گئی خدا کی طرف سے کہ تم یہ کام کو حتماً انجام دینا اور تمہارے واجبات میں سے کہ تم اس معاشرے کو کی اصلاح کے لیے اور اس کو نمازی بنانے کے لیے اقدام کرو. صرف تمہارا نمازی بن جانا ہم کو کافی نہیں ہے. تمہاری جسے کہتے ہیں کہ اس حکم کو جو ہے تم تعمیل کری جائے، فقط تمہارا نمازی بننا کافی نہیں ہے بلکہ تم سے یہ بھی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ تم خود نمازی بنے ہو پورے معاشرے کو تم کو نمازی بنانا، یہ بھی تمہاری فرائض میں شامل ہے، یہ بھی تمہاری رسپانسبلٹیز میں شامل ہے. تو ایک اگلا مطلب جو ہے وہ اس اقامہ صلات کے حوالے سے. اس کے بعد جو ہے ایک اور اہم مطلب جو ہم کو اس نماز کے حوالے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب انسان جب خدا سے متصل ہوتا ہے، اس قدرت مطلق سے جو ہے متصل ہو جاتا ہے، تو ایک اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایک ارادہ اور عزم محسوس کرتا ہے. اس ارادہ اور عزم کا کیا رول ہے؟ دیکھیں انسان کی جتنا بھی انسان کی انسانیت کا جو تعلق ہے، اس کا انسانیت کا جو جوہر اس کے اندر رکھا گیا ہے، وہ اگر اس سے اگر عزم اور ارادہ انسان کا لے لیا جائے تو یہ انسانیت کا جوہر ختم ہو جائے گا، انسان انسان نہیں رہے گا. پھر انسان کی جو انسانیت ہے وہ اسی عزم اور ارادے کے اوپر ہے کہ انسان کے پاس جب اس راستے کو قرار دیا جاتا ہے اور انسان کو سامنے راہ کو رکھا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے خدا تک جانے کا اور اب تمہیں اختیار ہے کہ اس راستے پر حرکت کرو یا خدا کی نافرمانی کر کے جو ہے خدا نہ کرے جو ہے وہ کفر اختیار کرو. جب یہ ارادہ اس کو دیا جاتا ہے، ساتھ میں عزم بھی دیا جاتا ہے، یا جو اختیار جب دیا جاتا ہے تو ارادہ اور عزم بھی دیا جاتا ہے کہ اس عزم کے ساتھ جو ہے تم اس راستے پر سفر کرو. اگر یہ عزم اس سے لے لیا جائے اس راستے پہ چلنے کا، کیوں عزم دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس راستے کے اندر جو ہے وہ چلنا مشکل ہے، اس کے اندر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اگر انسان کے پاس عزم نہ ہو، پکا ارادہ نہ ہو، تو انسان کبھی اس راستے پر، اس رائے حق پر جو ہے وہ نہیں چل پائے گا. شیطانی قوتوں کا اور خدا کے مقابلے میں جو قوتیں ہیں ان کے جو اہم ترین جو فوکس ہے وہ کیا ہے؟ کسی طرح سے انسان کے اس عزم کو جو ہے وہ اس کے اندر سستی آ جائے، اس کا عزم جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، اور جیسے ہی اس کا عزم جو ہے کمزور پڑے گا تو انسان اس راستے پہ حرکت نہیں کر پائے گا. بس اس کے عزم کو سست کرنے والی ہر وہ چیز جو ہے وہ دشمن کی طرف سے، ہر وہ حربہ جو انسان کو جو ہے وہ سست بنا دے، اس کے عزم کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے، اس کا عزم کے اندر کمزوری آ جائے، ہر وہ کام دشمن کرتا ہے کہ اس کام کو انجام دے. اور کیونکہ اس کو دشمن کو معلوم ہے، شیطان کو معلوم ہے کہ یہ ایک کام کرنے سے میرا ہدف جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، بس میں انسان سے اس کا عزم لے لوں باقی کام جو ہے وہ حل ہو گیا. یہ انسان، یہ نماز جو ہے انسان کو بالکل اس کے برعکس جو ہے، اس کے اندر ایک عزم اور ارادے کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے اپنے اندر زندگی کے اندر مشکلات کو دیکھتا ہے, جب اس راستے پر چلنا چاہتا ہے, اس راہ پر جب قدم رکھتا ہے اور اس ہدف تک حرکت کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے اندر مشکلات ہیں. لیکن یہ نماز جو ہے, یہ یاد خدا ہے, انسان کو جب کہتی ہے کہ نہیں تم جو ہے ایک ایسی قوت کے ساتھ متصل ہو, تمام تر قدرت اس کے ہاتھ میں ہے, اس سے جب متصل ہو جاتے ہو تو انسان کے اندر امید آتی ہے کہ نہیں میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں, تو دوبارہ سے اس کے عزم جو ہے وہ محکم ہوتا ہے کہ نہیں میں کام کر سکتا ہوں, اور اس کے اندر نا امیدی نہیں آتی, اس کے اندر جو ہے وہ پریشانی اور اضطراب اور وہ چیزیں جو اس کو مائل کرتی ہیں کہ اب اس راستے کو چھوڑ دے جس پہ اس نے چلنا قدم رکھا تھا, اس کو چھوڑ دے, انسان کو دوبارہ سے آمادہ کرتی ہے کہ نہیں تمہارا تعلق جو ہے, تمہارا ریلیشن ہے اس خدا کے ساتھ, تمہیں جو ہے مایوسی کی ضرورت نہیں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس راستے میں قدم بڑھانا ہے. تو یہ عزم انسان کے ارادے اور عزم کے جو پختگی کا باعث ہے نماز, کہ جو انسان کو ہمیشہ جو ہے اس راستے کے اوپر باقی رکھتا ہے. دیکھیں نماز کو اسی لیے جو ہے وہ اس سورہ مزمل کے اندر جو ہے جب ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے جب رسول کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ اے رسول تم جو ہے وہ راتوں کو جو ہے اٹھا کے قیام کیا کرو مگر یہ کہ تھوڑا وقت جو کہ جو تم استراحت کے لیے اور آرام کے لیے قرار دو, لیکن جو ہے رات کا ایک حصہ جو ہے وہ قم اللیل رات کو جو ہے قیام کے لیے قرار دو, الا قلیلا نصفہ, اب کہتے ہیں یا تو آدھی رات جو ہے خدا کے لیے خدا کے بارگاہ میں جو ہے قیام کرو, یا تھوڑا کم یا جو ہے وہ یہ زیادہ, اب یہ تمہارے اوپر ہے, رات کا ایک حصہ لیکن جو ہے وہ خدا کے لیے خدا کی بارگاہ میں جو ہے قیام کرو. یہ کیوں ہے؟ اور پھر اس قیام کرنے کے بعد کیا کیا جائے, ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو جو آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ اس کو تلاوت کرو اس رات کے اندر. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, ہم کیوں تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اے رسول اٹھو رات کو قیام کرو, یعنی تم ان کے لیے ایک طرح سے ایک ڈیوٹی کو قرار دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو ہے یہ کام کرنا ہے. کیوں ہے ایسا؟ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا, کیونکہ ہم تمہارے اوپر ایک عظیم ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ذمہ داری کو تمہارے اوپر ڈالا جائے, تمہارے کندھوں پر ڈالا جائے اور تم بغیر اس قیام لیل کے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکو. اس نماز کے ذریعے, اس نماز شب کے ذریعے, اس تہجد کے ذریعے انسان کو ایک ایسی قوت ملتی ہے کہ جہاں رسول کو جو اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے, عالم انسانیت کی ہدایت کی جو ہے ذمہ داری دی جا رہی ہے, اس معاشرے جاہلیت سے مقابلے کی جو ذمہ داری دی جا رہی ہے, نہیں ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ذمہ داری ہے اتنی سنگین ہے, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس سنگین ترین جو, اس بھاری ترین جو ذمہ داری ہے, اس کو جب آپ کے کندھوں پر ڈالا جاتا ہے تو معلوم ہے پروردگار کو کہ یہ ہو نہیں سکتا, اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا پائیں گے جب تک کہ رات کا جو ہے حصہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ قیام کے اندر نہ گزارا جائے, نماز کے اندر نہ گزارا جائے. بس نماز کے اندر حتماً ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو انسان کو اس حد تک آمادہ کرے گی کہ بڑی سے بڑی ذمہ داری بھی جو ہے جب خدا اس کو عطا کرے تو اس کو انجام اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہو. تو یہ اس کے اندر ایک عزم اور ارادہ اور جو جسے کہا گیا کہ اس کے اندر ایک قوت لے کر آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نام امیدی اور مایوسی سے جو ہے بجاتا ہے. یہ نماز جو ہے اس کا جو ایک اوور آل ایک خاکہ, ایک جسے کہتے ہیں اس کی ایک پکچر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس نماز کے کنٹینٹس کے اندر اب جب آتے ہیں, نماز کا آغاز جو ہے وہ خدا کی کبریائی سے ہوتا ہے, اللہ اکبر سے جو ہے انسان جو ہے وہ اس نماز کے اندر وارد ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو خدا کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک اللہ اکبر اکبر ہے, خدا جو ہے بزرگ تر ہے, بڑا ہے, یعنی نہ فقط یہ کہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. کس چیز کے مقابلے میں جو ہے, کن چیزوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ہے؟ حتمن کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ہے. وہ اہم ترین وہ چیز ہے کہ جس کو روایات کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا کہ خدا اس سے بھی بڑا ہے کہ تم اس کو جو ہے اس کے بارے میں فکر کر سکو, اصلا تمہاری فکر کے اندر نہیں آ سکتا, یعنی اس کی کبریائی اس حد تک زیادہ ہے کہ تم اصلا کمپیئر کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے, یعنی اصلا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کی کبریائی کے بارے میں سوچ سکو. بالاتر ہے اس چیز سے کہ اس کی انسان جو ہے وہ توصیف بھی کر سکے. فقط جو ہے مختلف جو ہمارے پاس جو اسی خدا ہی کے ذریعے سے جو اس کی صفات کچھ بیان کی گئی ہیں اس کے ذریعے سے ہم تھوڑے بہت اس کی ذات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں, جتنی خدا نے سمجھانا چاہے اس حد تک جو معرفت. لیکن واقعاً خدا کیا ہے ہم انسان جو اس کا اندازہ نہیں کر سکتا, اصلاً اس کی قوت نہیں ہے کہ انسان اس کا تصور بھی کر سکے. ہر قسم کی قدرت سے بالاتر اس کی قدرت ہے, ہر قسم کی حکمت سے بالاتر اس کی حکمت ہے, ہر قسم کی طاقت سے بالاتر, یعنی ہر چیز جس کا تم تصور کرو اس سے بالاتر وہ ایک ذات موجود ہے. اس طرح سے بھی انسان جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ وارد ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو اس ذات کے ساتھ جب متصل کر دیکھ پاتا ہے کہ میں اس ذات سے متصل ہوں کہ جو اس طرح سے اکبر ہے, تو انسان اپنے اندر ایک قوت کو اور اپنے اندر ایک توانائی کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. نماز کا آغاز جو ہے سورہ حمد سے ہوتا ہے, سورہ حمد کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. بسم اللہ کے اندر جو ہے وہ نفقت اس نماز کو ان انسان کو بتایا جا رہا ہے، نفقت تم کو اس نماز کا آغاز جو ہے بسم اللہ سے کرنا ہے، نفقت تم کو اس سورے کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، یعنی خدا کے نام سے کرنا ہے، بلکہ تمہاری پوری زندگی کا آغاز جو ہے بسم اللہ سے ہو، اور اسی خدا کی یاد پہ تمہاری زندگی کا آغاز ہو، اسی خدا کی یاد پہ جو ہے تمہاری زندگی کا اختتام ہونا چاہیے، جس طرح سے اس نماز کے اندر ہے۔ تو نماز بھی انسان کو جو ہے وہ شروع کرنی ہے خدا کے نام سے، اور انسان کو اپنی پوری زندگی پہ جو ہے وہ خدا کے نام سے جو ہے اس کو ہر کام کو جو ہے وہ خدا کے نام سے، اگر خدا کے نام سے انسان جس کسی بھی کام کو آغاز کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کے نام سے جب میں کسی کام کو کرتا ہوں تو جب جیسے ہی میں خدا کا نام لے کے کام شروع کروں گا فوراً متوجہ ہوں گا کہ اس کام کو جب میں خدا کا نام لے کے کر رہا ہوں تو وہ کام جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے، وہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ معصیت نہیں ہونی چاہیے، خدا کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اپنے معاملات کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنی پڑھائی کے اندر، اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر اس کام کو اس طرح سے انجام دو جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ کوئی ہر چیز انسان جب اس طرح سے شروع کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر ایک واضح تبدیلی آتی ہے، نماز بھی اسی طرح سے، اور پھر اس کے اندر انسان جو ہے وہ بس خدا کی یاد سے، خدا ہی کے نام سے جو کہ رحمان و رحیم ہے، کہ جس کے بعد میں سورہ حم میں بھی تذکرہ آئے گا۔ پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ہم کرتا ہے خدا کا یہ بندہ کہ الحمد للہ، یہ نہیں کہتا کہ اے خدا میں تیری حمد کرتا ہوں، نہیں، الحمد للہ، جتنی بھی حمد ہے، جتنی بھی جو ہے وہ تعریف ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے، یعنی کہ تمام کی تمام حمد جو بھی ممکن ہے وہ مختص ہے خدا کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور حمد کا سزاوار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اور حمد کا سزاوار نہیں ہے، اگر فرض کریں کوئی انسان ہو جس کے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہو، کوئی اچھی صفات پائی جاتی ہو، تو وہ کیوں حمد کا مستحق نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ اچھائی، ہر وہ کمال جو ہے وہ بالذات کس کی ہے؟ وہ تمام کی تمام جو اچھائیاں اور جو تمام کے تمام کمالات ہیں وہ درحقیقت بالذات جو ہیں وہ خدا بند کریم کے جو ہیں وہ کمالات ہیں، اور خدا کے ذریعے سے پھر وہ جس کو بھی ملتے ہیں وہ خدا کے ذریعے سے ملتے ہیں، یعنی اگر وہ انسانوں کے اندر وہ کمالات پائے بھی جاتے ہیں یا باقی کسی بھی ذات کے اندر اگر وہ کمال پایا جا رہا ہے تو درحقیقت وہ دیا وہ خدا کا ہے۔ تو اصل جو حمد ہے وہ خدا کی ہے، اصل جو حمد کا اور ستائش کا جو سزاوار ہے وہ جو ذات ہے فقط اور فقط خدا ہے، مختص ہے خدا کے لیے، اور کسی کے لیے جو ہے حمد جو ہے وہ مختص اس کے لیے جو قرار نہیں دی گئی، بس حمد کلن جو ہے وہ خدا کے لیے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تمام کا تمام کمالات بھی جو ہیں وہ خدا کے لیے ہیں، اسی لیے جو ہے حمد جو ہے وہ کاملن جو ہے وہ خدا کے لیے قرار دی گئی، اگر کمالات کسی اور کے لیے ہوتے، کسی اور ذات کے لیے بھی ہوتے تو اس کے لیے بھی حمد کو قرار دیا جاتا، لیکن خدا کہتا ہے نہیں، چونکہ حمد تمام کی تمام خدا کے لیے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام کمالات جو ہیں جتنے بھی متصور ہیں وہ سب کے سب جو ہیں خدا کے لیے بالذات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، وہ خدا جو کہ رب العالمین ہے، رب ہے یعنی ربوبیت اس کے ہاتھ میں، فقط خالق نہیں ہے، نہیں، رب کا مطلب یہ کہ انسان، یہ جو خدا ہے یہ خدا کی ذات ایسی ہے کہ جو اس پوری دنیا کو چلا بھی رہا ہے، اس کا نظام بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، تمام کے تمام قوانین بھی جو خدا کی طرف سے ہوں گے۔ ربوبیت اور خالقیت میں جو فرق ہے واضح، خالق اور بھی لوگ جو ہیں شاید خدا کو مانتے ہوں لیکن ربوبیت کے انکار کرتے تھے، اور جو جنگ ہے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی اور مشرکین کی جو جنگ تھی وہ اس بات پہ تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہ فقط خالق مانیں گے بلکہ رب بھی مانیں گے، یعنی تمام کے تمام احکامات اور اس زندگی کو چلانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی خدا کی طرف سے آئے گا، اصلا سب کچھ جب خدا کا ہوگا، جب خدا مالک ہوگا، جب خدا نے ہم کو خلق کیا ہوگا، تو پھر یہ اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم کو بتائے کہ تمہاری زندگی کا گزارنے کا یہ طریقہ ہے، دین یہ ہے، نظام یہ ہے، سسٹم یہ ہے، نہیں، پھر سسٹم بھی وہیں سے لینا ہوگا جو خدا بتائے گا، دین اور اس راستے پہ چلنے کا طریقہ بھی خدا ہی بتائے گا۔ تو یہ جو ہے رب کے اندر جو کانسیپٹ ہے، اسی وجہ سے جو جنگ تھی، اسی وجہ سے جو مشرکین کو مشکل ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہم خدا کو خالق مان لیتے ہیں لیکن رب نہیں مانیں گے، رب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ اقتدار اور قوت جو ہے وہ نکل جائے، کیوں کہ پھر تم کسی اور کو جو ہے وہ اس کی بات مانو گے، ہماری بات نہیں مانو گے، اور سارا جھگڑا اسی بات کے اوپر ہے کہ نہیں، خدا کہتا ہے میری بات مانی جائے گی کیونکہ میں خالق ہوں، کیونکہ میں مالک ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس بندے کو میں نے کس طرح سے خلق کیا ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے فائدے میں کیا چیزیں ہیں۔ اور نہ فقط یہ رب جو ہے میرا رب ہے بلکہ عالمین کا رب ہے، یہ نماز کے اندر جو پہلی جملہ جو الحمدللہ ہے رب العالمین، جب رب العالمین میں اس کو کہہ دیتا ہوں تو نہ فقط میرا بلکہ پورے عالم جو ہے ایک ہی ذات کی طرف سے جو ہے وہ ہے، اس کا تمام کو تمام کو خلق کرنے والا ایک ہی ذات ہے، یعنی ہم سب آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے سب کا آپس میں جو رابطہ ہے اس طرح سے ہے کہ ہم سب اسی رب کے جو ہے بندے ہیں۔ اب میں اس طرح سے لوگوں باقی لوگوں کو باقی انسانوں کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ جس طرح سے میں اس رب کا جو ہے ایک مخلوق ہوں، اسی طرح سے باقی لوگ بھی اسی رب کے مخلوق ہیں، بس میں جس طرح سے میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو جب خدا سے محبت کرتا ہوں تو اس کی مخلوقات سے بھی اسی طرح سے محبت کروں گا، اس کی نہ فقط انسانوں سے محبت کروں گا بلکہ تمام چیزوں سے جو ہے محبت کروں گا۔ تمام چیزوں سے محبت کرنے کا اور انسانوں سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں انسانوں کے ساتھ جب ان کا درد میرے اندر آئے گا، میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہو، میں چاہوں گا ہر شخص جو ہدایت پہ آ جائے، میرے اندر یہ احساس پیدا ہوگا، میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا، ان کی جو ہے وہ ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کروں گا، مادی اور مانوی لحاظ سے ان کے لیے جو ہے وہ سوچوں گا، ان کے بارے میں پریشان ہوں گا۔ رب العالمین ایک ایک لفظ کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اگر اس پہ غور کرنا چاہے تو یہاں تک جو ہے وہ انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ نہ فقط انسانوں کے بارے میں فکر مند ہوں گا بلکہ میں چیزوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، جو چیزیں خدا نے انسان کے لیے خلق کی ہیں، اس جہان میں جو خلق کی ہیں ان تمام کو میں دیکھوں گا، یہ ضائع نہ ہو، ان کے جس ہدف کے لیے خلق کیا کہ اسی میں استعمال ہوں۔ اور اس طرح سے جو انسان یہ تمام چیزوں کو جب انسان کے لیے خلق کیا گیا تو واقعی اس کی خدمت میں ہو، واقعی اس کا فائدہ پہنچائے، کیوں جو ہے وہ یہ منابع اور کیوں یہ ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہوں۔ اس طرح سے انسان کے سامنے یہ کانسیپٹ جب آتا ہے کہ رب عالمین ہے، یہ چیزیں انسان جو ہے اگر سوچنا چاہے اور اس پہ غور کرنا چاہے تو اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کو خدا کو رحمان الرحیم کے جو ہے صفت سے یاد کرتا ہے کہ یہ خدا جو ہے وہ نہ فقط یہ کہ اس کے اندر رحمانیت یعنی ایک عمومی رحمت پائی جاتی ہے جو تمام مخلوقات کے لیے، بلکہ جو ہے وہ ایک خاص رحمت پائی جاتی ہے جو مومنین کے لیے بھی ہے۔ اچھا خیال میں جو ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ شاید وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوا، اب تھوڑا سا اسپیڈ سے جو ہے اس مطالب کو جو کہ اس کتاب کے ہیں تھوڑا سا فہرستوار جو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس خدا کو جو رحمان اور رحیم کہہ کے یاد کرتا ہے کہ خدا تمام انسانوں کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی رحمت ہے، لیکن یہ وہ رحمت ہے کہ جو اس دنیا تک ہے، کافرین کو بھی جو ہے وہ کفار کو بھی یہ نعمت ملے گی، سب کو یہ خدا کی رحمت سے جو ہے وہ نوازا جائے گا، لیکن ایک خاص رحمت ہے جو مومنین کے لیے ہوگی، جو اس دنیا تک محدود نہیں ہوگی بلکہ آخرت تک اس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے خدا کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ یاد اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ خدا وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کا جو ہے مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، فوراً اس کے جو ہے ذہن میں لاتا ہے کہ تمہیں ایک دن حساب و کتاب دینا ہے۔ اپنی زندگی کو ایسی ہدر نہ دو، اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دو۔ دیکھو انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا حساب کتاب کرتے رہو کہ ایک دن حساب کتاب کو تم کو دینا ہے، فوراً حساب کتاب کا جب اس کے ذہن میں جو کانسیپٹ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ میری زندگی کا کوئی ٹائم جو ہے ضائع نہ ہو جائے، کوئی لمحہ جو ہے ضائع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کے اندر کمال حاصل کر سکتا تھا اس زندگی کے اندر، ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جاؤں، اور اس دن جب جو ہے وہ جزا کا دن ہوگا اور سب کو جو ہے پاداش دی جائے گی، ریوارڈ دیا جائے گا، تو مجھے جو ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ جہاں تک پہنچنے کا حق تھا اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ انسان کے اندر جو ہے جب اس چیز کے اوپر توجہ کرے گا تو فوراً اپنے ٹائم کو اور اپنی تمام وسائل کو زندگی کو بہترین طریقے سے استفادہ کرنے کی، اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی زندگی کے اندر ایک مسئولیت آئے گی، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری آئے گا کہ مجھے کل کسی کو جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جو بھی کام کرتا چلا ہوں کرتا میری مرضی اور مجھے جو ہے آزاد ہوں، نہیں آزاد نہیں ہوں، مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ بس یہ احساس مسئولیت اور ذمہ داری اس کے اندر آئے گا، ایک رسپانسبلٹی اس کے اندر آئے گی کہ مجھے وہی کام کرنا ہے کہ جو مجھ سے خدا نے چاہا ہے، اور جو غلط کام بھی میں کروں گا، جو گناہ بھی کروں گا، تو کل مجھے اس کا جو ہے بھگتنا ہوگا اور اس کا جو ہے اس کو جزا کو دیکھنا ہوگا، اس کی جو ہے وہ خوب اس چیز کو جب انسان اپنے ذہن میں رکھے گا، اور جب وہ خدا اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کر آئے گا کہ ایک دن حساب کتاب کا دن ہوگا، جو خدا جس دن حساب کتاب کرے گا وہ خدا جس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس چیز کو اپنے ان خرافات کو اپنے ذہن میں لا کے کہ ہاں ہم تو جو ہے وہ اس مکتب کے اندر ہیں تو ہم تو اسی طرح سے جو معاف کر دی جائیں گے، بخش دی جائیں گے، اور اس طرح سے میں اپنے آپ کو چھٹکارا جو ہے اس سے نجات حاصل کر لوں اس تمام خیالات کو اپنے ذہن میں لا کے۔ نہیں، انسان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کا مالک جو ہے خدا ہے، اور خدا کے نزدیک جو تمام انسان برابر ہیں، تم اگر عمل کرو گے تو پاداش ملے گی، اس کا جزا ملے گی، نہیں کرو گے تو اس کے عذاب کو بھگتنا پڑے گا، چاہے تم کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تمہارا کوئی تعلق ہو۔ انسان جو ہے اس حوالے سے جو ہے اس کے اندر ان خرافات سے نکل کے ان جو ہے وہ فضول خیالات سے انسان جو ہے باہر آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں تک کا پہلا حصہ جو ہے سورہ ہم کا، یہ خدا سے انسان جو ہے وہ اس طرح سے خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے انسان جو خدا کے بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ اہم ترین جو چیز ہے اس نماز کے اندر شاید یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی کو جو ہے لائق سمجھتا ہوں عبادت کے، کیونکہ تو ہی مجموعہ کمالات ہے، تیرے علاوہ کوئی اس سزاوار ہی نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی جو ہے شائستہ ہی نہیں ہے کوئی ذات کا جس سے جو ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہر قسم کی جو ذات ہے اس کی عبادت کی جو ہے انسان نفی کرتا ہے، اور جب انسان خدا کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تو ہی جو ہے کمالات کا مجموعہ ہے، تو پھر جب تجھ ہی سے جو ہے مدد، تجھ ہی سے جو ہے تیری پرستش کرنی ہے، تو میں تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگوں، کیوں پھر انسانوں سے جو کہ آگے جو ہے ہاتھ پھیلاؤں، کیوں میں ان سے کمک مانگوں، کیوں ان سے جو ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے جو ہے جھکاؤں، کہ انسان جو ہے یہ کام کر کے جو ہے ذلت کا شکار ہو۔ انسان جب خدا کے سامنے جو ہے جھکتا ہے اور اس سے جب ہیلپ مانگتا ہے تو دو اس کے فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ خدا کو بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ اس انسان کو کی ضرورت کیا ہے اور کس طرح سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور وہ بہترین قوت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے کہ انسان کی ضرورت کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے مانگنے کا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہے کہ ایک تو ان کے پاس جو قدرت ہے وہ اگر ہے بھی تو وہ خدا کی دیوی ہے، تو جب میں ڈائریکٹلی خدا سے کیوں نہ مانگ لوں؟ اگر جو ہے دوسرے جو ہر وہ جو کہ غیر خدا ہوگا، جو دوسرا کوئی سسٹم ہوگا، دوسرا کوئی نظام ہوگا، دوسرا کوئی بھی جو اپنے آپ کی طرف انسانوں کو دعوت دے گا، تو درحقیقت وہ خدا سے انسانوں کو دور کرنے کے لیے دعوت دے گا، خدا کی طرف دعوت نہیں دے گا. تو جب خدا سے دور کرنے کی دعوت دے گا تو میں سے جب بھی کمک مانگوں گا تو مجھے خدا سے دور کرے گا، اس راہ مستقیم سے جو ہے صراط مستقیم سے دور کرے گا، کبھی بھی نزدیک نہیں کرے گا. تو انسان جو ہے خدا سے ہیلپ مانگے کہ وہی انسان کو دے بھی سکتا ہے اور وہی اسی طرح سے دے سکتا ہے کہ جس سے انسان کا جو ہے وہ فائدہ ہو، جس میں انسان جو ہے اس کمال تک پہنچ سکے. انسان یہاں پہ خدا سے ہیلپ مانگتا ہے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے ہیلپ مانگتا ہے، تو اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے کہ میں اس قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم نے متصل کر لیا کہ جو مجھے دے سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ مجھے اے خدا اس صراط مستقیم پر جو ہے فائز گامزن رکھ. صراط مستقیم پر ایک دفعہ انسان آ جائے تو جسے کہتے ہیں ایک ہائی وے کی مانند ہے کہ جس کے پر آپ نے اپنی گاڑی کو ڈال دیا، تو بس اگر آپ نے اس پہ جو ہے ڈرائیو کرتے رہے تو مسئلہ نہیں، آپ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اس صراط مستقیم پر آ جائے انسان اور اس کے اوپر جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دے. ساتھ ہی جب انسان صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا ہے تو کہتا ہے اے خدا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یعنی انسانوں کو بتایا جا رہا ہے دیکھو صراط مستقیم کی طرف تم آنا چاہ رہے ہو، تو تمہیں یاد رہے کہ صراط مستقیم کہتے کیسے ہیں. صراط مستقیم وہ صراط ہے کہ جس کے جو دو چیزوں سے مختلف ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلے یوں کہیں یہ راستہ کیا ہے اس کو بیان کیا گیا، اور وہ راستہ کیا نہیں ہے اس کو بیان کیا گیا. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے انعام کیا. انعام اس کو سمجھنا چاہیے کہ انسان خدا نے جو انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ایک اور آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے خدا کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ جو کہا گیا انعمت علیہم اس آیت کے اندر. ایک اور آیت کے اندر بیان ہوا کہ یہ انعام ان لوگوں پہ کیا گیا جو کہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یعنی میں اگر صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوں تو حقیقت کون سی راہ کر رہا ہی ہوں کہ جس پہ چلنے والے انبیاء، صالحین اور صدیقین ہیں، ان کے ساتھ مجھے ہم سفر ہونا ہے. تو جب مجھے ان کے ساتھ ہم سفر ہونا ہے تو مجھے کتنا زیادہ الرٹ ہونا پڑے گا؟ ایک تو الرٹ ہونا پڑے گا، دوسرا زیادہ اتنا ہی زیادہ میرے لیے باعث افتخار بھی ہوگا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہم سفر ہوں. انسان کے لیے جو ہے بہت زیادہ باعث افتخار ہے نا کہ انسان جو ہے اس دین پر عمل کرنے کو اور صراط مستقیم پر عمل کرنے کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھے، اپنے لیے ایک مشکل سمجھے، اپنے لیے ایک وبال سمجھے. نہیں، بلکہ باعث افتخار ہوگا کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، یعنی ایسے راستے پر چل رہا ہوں جس میں ہم سفر یہ ہے انبیاء اور اولیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں. فرض کر انسان سے کہا جائے کہ تمہارا مثلا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو بڑے افتخار سے اگر بتائے کہ میرا فلان اس آدمی سے جو مثلا اتنا مالدار ہے، یا مثلا فلان شخص جو کہ اس کے اتنے جو ہے وہ جو بھی فضائل انسان کے سامنے ہیں اس کو بیان کرے کہ وہ شخص جو کہ اتنی قدرت رکھتا ہے، میرا اٹھنا ان لوگوں کے ساتھ میں ہے، بڑے افتخار سے بتاتا ہے. تو انسان کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا صراط مستقیم پہ جب تم چلو گے تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، تمہارا ہم سفر کون ہوں گے؟ انبیاء و صالحین و صدیقین و شہداء. تو یہاں پہ انسان فخر محسوس کرے گا، باعث افتخار ہوگا اس کے لیے، اور فخر سے بتائے گا کہ میں اس راستے کا راہی ہوں، نہ کہ انسان کے اندر کسی قسم کی شرمندگی جو ہے وہ احساس کرے. اور کن لوگوں کے راہی نہیں ہوں، کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں؟ وہ جو کہ مغضوب ہیں، جو خدا کے مغضوب واقع ہوئے، جو جان بوجھ کر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، ان لوگوں سے میری دشمنی ہے، ان لوگوں سے میں جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے میں جدا ہوں جنہوں نے جان بوجھ کر انسانوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو گمراہ ہو گئے. ایک دفعہ وہ لوگ ہیں جو کہ مغضوب واقع ہوئے ہیں، کہ جو جان بوجھ کر عناد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ خدا کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ خدا سے دور کرتے ہیں. ایک دفعہ وہ لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہیں. اب یہ گمراہ جو ہیں اپنی انہوں نے جو ہے وہ کوشش نہیں کی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، یا ان کو بتایا گیا تو انہوں نے جسے کہتے ہیں اندھی تقلید کے اندر چلتے چلے گئے، زحمت نہیں کی، کسی بھی وجہ سے بلاخر جو ہے اس راہ حق پر نہیں آئے. بہت سے وہ لوگ جو کہ مثلا جسے کہتے ہیں نیوٹرل بن کے زندگی گزارنا چاہے، نہیں، نیوٹرل بننا ہماری اس کے اندر موجود نہیں ہے. یا تو تم صراط مستقیم پر ہو گئے یا نہیں ہو گئے. اگر نہیں ہو گئے تو نیوٹرل ماننا کوئی چیز نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہیں، یا صراط مستقیم یا خدا کے غضب اور اس کے جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کو انسان کو جو ہے وہ انتخاب کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ایک سورہ کی تلاوت کرتا ہے. سورہ کی تلاوت کے حوالے سے بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ اس سورہ کو اس لیے رکھا گیا کہ انسان باقی قرآن کے مطالعے کی جانب بھی توجہ دے. سورہ حمد ایک ایسا سورہ ہے کہ جسے کہتے ہیں قرآن کا ایک مقدمہ ہے، مقدمے کے اندر کسی بھی کتاب کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کتاب کے جو اہم مطالب ہوتے ہیں اس کے اندر بیان کر دیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان کو اس کتاب کے اندر کس قسم کے مطالب ہیں۔ سورہ حمد اس طرح کا ایک انٹروڈکشن ہے کہ جس کے اندر تمام تعلیمات دین کا جو خلاصہ اس طرح سے موجود ہے، اس لیے اس کو ہر نماز کے اندر واجب کیا گیا۔ لیکن وہ جو سورہ جو دوسرا پڑھنا ہے اس کے اندر اختیار دیا گیا، اختیار دینے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن کے مختلف سورے جو ہے اس میں پڑھ سکتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مہجوریت سے اور ایک جسے کہتے ہیں کہ مثلا اس کو جو ہے آپس سے پوچھ نہ ڈال دیں بلکہ اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں، تو مختلف سوروں کی تلاوت اس نماز میں کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اور زیادہ تیزی سے جو ہے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ اس کتاب کے اندر سورہ توحید کو جو ہے نمونے کے طور پر بیان کیا گیا تھا کہ سورہ توحید کے بھی اہم مطالب کو یہاں پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے توحید کا جو سورہ ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، انسان جو ہے وہ تیسری رکعت کے اندر تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو ذکر ہے یہاں پہ ایک بہت اچھا خوبصورت نقطہ ہے اس کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے خدا کا یہ فقط زبانی کلامی ایک چیز نہیں ہے بلکہ انسان کے اس طرح جسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی کا بیان ہے۔ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ فقط عقیدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ عقیدہ جو انسان کی زندگی کے اندر عمل کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اس کے عمل کے اندر نظر آتا ہے، ایک وہ نظریہ کہ جو انسان کے عمل تک جو ہے پہنچ جائے، سرایت کر جائے، اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ذکر ہیں قرآن کے مختلف جو نماز کے اندر یا باقی جو اذکار ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کو اس کا ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ اس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے اندر پورا عقیدہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور انسان کو اس طرح سے اس عقیدہ کی طرف لایا جا رہا ہے کہ جو اس کے عمل کے اندر جو ہے وہ نظر آئے، کہ انسان جب خود کہے گا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں کہ جو ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں پائی جاتی، وہ کمالات ہی کا مجموعہ ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو انسان کہے گا کہ میری بھی ذمہ داری جب میں اس خدا کو اپنا خدا مانتا ہوں اور اس سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی زندگی کے اندر بھی عیوب کو جو ہے اس سے دور کروں، کمالات سے نزدیک ہو سکوں خدا کے ساتھ۔ جب الحمدللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ خدا جس نے مجھے جو ہے اس طرح سے ہدایت دی ہے، تمام نعمتیں دی ہیں، تو مجھے اس کا شکر کرنا ہے، اس کا شکر بجا لانا میرے لیے ضروری ہے، خدا کی حمد کرتا ہے۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اس کو انسان کو جو ہے کوئی شخص جو ہے کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی اس پہ احسان کرتا ہے، تو کس طرح سے اس کا شکر بجا لاتا ہے، لیکن وہ خدا جس نے اس کو خلق کیا، وجود میں لایا اور ہدایت دی اور تمام نعمتیں اس کو دی، تو اس کے سامنے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس کا شکر بجا لائے، تو یہاں پہ حمد کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر یہاں پہ عبودیت کا اقرار کرتا ہے اور ہر قسم کی دوسری جو عبودیتیں ہیں، دوسری قسم کی جو پرستشن، اس کا انکار کرتا ہے کہ میں فقط جو ہے خدا کو مانتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی خالق کو نہیں مانتا، کسی نظام کو نہیں مانتا، کسی سسٹم کو نہیں مانتا۔ اگر میری زندگی کے اندر کوئی نظام نظر آئے گا، کوئی روش نظر آئے گی، کوئی طریقہ نظر آئے گا، تو وہ طریقہ ہے کہ جو خدا کا دیا ہوا ہے، یہاں سے میں ہر قسم کے دوسرے سسٹمز کی جو ہے نفی کرتا ہوں اور اپنی زندگی کو اس طرح سے توحیدی بناتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے خدا کی کبریائی کا دوبارہ سے اقرار کر کے جب میں اس لا الہ الا اللہ، دیکھیں اس کا لنک کتنا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی خدا جو ہے اس کے خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ایک دفعہ انسان جو نے کہہ تو دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں سسٹم نہیں ہے، کوئی بھی سسٹم مجھے قبول نہیں ہے، لیکن انسان ایک دم سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ واقعی میں نے کہہ تو دیا، یہ واقعی میں کر سکوں گا، کیا اس پوری دنیا کی قوتوں کے مقابلے میں قیام کر سکوں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، شرق کو بھی نہیں مانتا، غرب کو بھی نہیں مانتا میں، تو اب جو ہے فوراً کہا جا رہا ہے اللہ اکبر۔ دیکھو گھبراؤ نہ، تم پریشان نہ ہو، نہیں خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا وہ خدا جو تمہارے ساتھ ہے جو اکبر ہے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، باقی رہو خدا کبریائی رکھتا ہے، خدا تمہاری کمک کرے گا، اس راستے میں تمہیں گھبرانا نہیں ہے، قوت اس کو انسان کو دیتا ہے اور انرجی دیتا ہے، اور انسان کہتا ہے نہیں یہی راستہ جو ہے مجھے اس پہ چلنا ہے، چاہے پوری دنیا کی جو ہے وہ مجھے ٹکر کیوں نہ لینی پڑے۔ اس کے بعد جو انسان جو ہے رکوع اور سجود کا مرحلہ آتا ہے کہ انسان اس کے اندر اپنے خضوع کو، اور اعلیٰ ترین جو مرحلہ انسان کے جو ہے انسان کی جو خدا کی عظمت نہیں پستی کا اقرار کرتا ہے، اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہے کہ میں خدا تیرے سامنے سر تسلیم خم ہوں، ہر چیز میں نے تیرے حوالے کر دی اور ہر چیز جو ہے وہ تیرے سامنے جو ہے میں نے جھکا دی، اپنے پورا وجود کے سامنے جو ہے وجود کے ساتھ تیرے سامنے جھک گیا ہوں، تو اب میری اپنی کوئی چیز باقی نہیں رہی، میری اپنی کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، اور میں اپنے پورے وجود کے سامنے ساتھ جو ہے تیرا سامنے تسلیم ہوں، نہیں اس کے اب جو ہے شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ ہاں زندگی کا ایک حصہ میں خدا سے لے لیتا ہوں لیکن باقی معاملات میں جو ہے وہ اس دوسری کسی سسٹم کی طرف، دوسرے کسی ذات کی طرف میں مراجعہ کروں گا، رجوع کروں گا اور اس سے پوچھوں گا، نہیں، پھر ہر چیز میں جو خدا کی جانب انسان کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ ہے کہ جس کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اس کے بعد انسان جو تشہد پڑھتا ہے، تشہد کیا ہے؟ گواہی ہے۔ دیکھیں گواہی میں اور اقرار میں فرق ہے، ایک دفعہ مجھے کہا جاتا ہے اے لوگوں خدا ایک ہے، خدا جو ہے واحد ہے، خدا کا تمہیں بات ماننی ہے، خدا نے رسولوں کو بھیجا، تمام تعلیمات، ایک دفعہ تعلیمات دے دی گئیں، اب تشہد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گواہی دیتا ہوں، یعنی میں اون کرتا ہوں اس کو، یعنی اب میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے، اب تک مجھے کیا بتایا جا رہا تھا؟ بتایا جا رہا تھا کہ یوں ہے، اب میں اگلے مرحلے میں آ کے کہتا ہوں ہاں ایسا ہی ہے، میں خود بھی اس بات کو اون کرتا ہوں اور اس مذہب کو اور اس سسٹم کو اور اس تمام تعلیمات۔ دیکھو اون کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک ذمہ داری مجھ پر آ جاتی ہے, کل کو میں فرار نہیں کر سکتا, کل کو میں اپنا جو ہے وہ کندھا خالی نہیں کر سکتا کہ ایسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا لیکن میں نے اس کو نہیں مانا. نہیں, تم نے خود اقرار کیا ہے, تم کو جب بتایا جا رہا ہے تو فوراً کہا جا رہا ہے اقرار بھی کرو تاکہ کل تم جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکو کہ میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, ساتھ میں جو ہے وہ خدا کی وحدانیت کے بعد رسول کی جو ہے وہ عبودیت کا اور ان کے جو ہے رسول ہونے کا جو اقرار انسان کرتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ مجھے یہ نہ فقط خدا کو خدا ماننا ہے اور خدا کے دین کو جو ہے وہ دین حق ماننا ہے, دین اسلام کو دین مبین ماننا ہے, اور اس دین کو لینا بھی مجھے کس سے ہے؟ رسول سے لینا ہے, رسول ختمی مرتبہ سے لینا ہے. وہ جن کی اہم ترین خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو عبد خدا ہیں, اور انسان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اندر بھی جو با فضیلت تمہاری کو نہیں باعث افتخار ترین چیز اگر تمہارے لیے کوئی ہو سکتی ہے تو وہ تمہارا عبد ہونا ہے, کہ جس کو ہم نے رسول کی پہلی صفت کو یہاں پہ اس طرح سے بیان کیا. اس کے بعد انسان سلام دیتا ہے, سلام کے اندر انسان جو ہے وہ سب سے پہلے نبی پر سلام بھیجتا ہے, بلکہ اس سے پہلے درود ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے ایک طرح سے شکر بجا لاتا ہے اور ان اہل بیت اور محمد و آل محمد کی جانب جو ہے خدا کس سے دعا کرتا ہے کہ یہ ہماری ہدایت کا باعث ہیں اور یہی ہمارے آئیڈیل ہیں اور یہی ہمارے رہنما ہیں, ان کو اپنی زندگی کے اندر ایک آئیڈیل کے طور پر بھی پیش کرتا ہے, اس کے سامنے لاتا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ جنہوں نے زحمتیں برداشت کی ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے بہترین جو ہے درود و سلام ہو. پھر انسان سلام کے مرحلے میں آتا ہے اور سلام کرتے ہوئے جو ہے وہ اب سب سے پہلے نبی پہ سلام کرتا ہے, دوبارہ سے اس احسان کو یاد کرتا ہے جنہوں نے ہم پہ کیا کہ ہمارا سلام ہو آپ پر. اس کے بعد جو ہے اپنے ساتھ جو ہے عباد اللہ جو صالحین ہیں ان کو سلام کرتا ہے کہ مجھ پر بھی خدا کی سلامتی ہو اور جو صالحین صالح بندے ہیں ان پر بھی خدا کی سلامتی ہو. اور یہاں سے دوبارہ اس نقطے کی طرف جو بہت ہی دقیق نقطہ ہے کہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس راستے میں چلنے والے کون لوگ ہیں, اس کے ساتھ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اور بھی لوگ ہیں جو صالحین ہیں جس راستے میں اس کے ساتھ ہم سفر ہیں, بس انسان تنہائی محسوس نہ کرے, اس راستے میں جو ہے وہ مانوس ہو, اس کے اندر وحشت محسوس نہ کرے. اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ہے تمام جو لوگوں پر جو ہے وہ سلام کرتا ہے, باقی نمازیوں پہ سلام اور ملائکہ پہ سلام کر کے یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہوتا ہے اور خدا کو دوبارہ یاد کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوبارہ سے خدا کی رحمت اور برکت کو یاد کرتا ہے. نماز کا آغاز بھی جو ہے خدا کی یاد سے ہوتا ہے, نماز کا اختتام بھی خدا کی یاد پر ہوتا ہے, اور یہ پورا مجموعہ جو ہے وہ یاد خدا کا اس طرح سے انسان کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے اگر انسان اس کی مختصر سے طور پہ جو جس کو بیان کیا گیا. لیکن ایک واقعہ نے کہ چھوٹا سا کہتے ہیں مینول ہے, اگر انسان اس کتاب کو حتماً آپ لوگ جو ہے مطالعہ کریں, اور میں فقط اس کے جو ہے وہ بہت ہی مختصر طور پہ جو مطالعہ کو بیان کر سکا, بہت ہی مفید کتاب ہے اور انسان اگر چاہے تو اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے. کچھ سوالات ہیں جو اس وقت میں جو ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی. سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر دھیان ادھر ادھر جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان جتنا زیادہ جو ہے وہ ان مطالب کی طرف جو ان مطالب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے توجہ کے ساتھ جو ہے یعنی الرٹ ہو کے جب ان تمام چیزوں کے نماز میں جائے گا, ایک کام تو انسان یہ کر سکتا ہے فوراً نماز میں داخل نہ ہو جائے, جب نماز کا وقت آ جائے انسان جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائے. تو بعض علماء کی سیرت یہ رہی ہے, شہید باقر صدر کے زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نماز جو ہے شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر جو ہے وہ جا نماز کے اوپر یا وہ ہے جہاں پہ ان کی نماز ہے وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو پہلے آمادہ کرتے تھے, اپنے ذہن کو آمادہ کرنے کہ میں اب کیا کرنے جا رہا ہوں, اب میں کون سے فیل کو انجام دینے جا رہا ہوں, اور اس تمام جو مطالب اس وقت بیان ہوئے اس کو ایک مختصر سا جائزہ اپنے ذہن میں لا کر اور پھر انسان اگر وارد ہو تو خود جو انسان کی توجہ کا باعث ہو سکتا ہے. بہت انسان جو ہے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہے, کاموں کے مشغول ہونے کے اندر ایک دم سے جب نماز میں داخل ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کے جو خیالات ہیں اس کے کام کے اندر ہیں, اس کی پڑھائی کے اندر ہیں, اس کی جاب کے اندر, یہ تمام چیزوں کے اندر وہ اس کا ذہن لگا ہوا ہے, تو ایک طبیعی سی نیچرل سی چیز ایسا ہی ہوگا کہ انسان تھوڑی دیر اگر بیٹھ جائے اور جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کرے اور توجہ کرے تو یہ انسان کو ہیلپ کر سکتی ہے. اور بھی طریقے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ وقت نہیں. نماز واجب ہونے سے پہلے دیگر انبیاء کے نماز کی جگہ کیا فریضہ تھا؟ اللہ وہ جو بھی تھا میرے خیال میں بہت زیادہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے, اب ہم جو ہمیں فعلاً اس نماز کو انجام دیں. بہت سارے سوالات دیکھیں, انفارمیشن ہوتی ہے کلی طور پہ ایک جو ہے وہ ایک مطلب ہے, انفارمیشن کے لیے بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, لیکن ہماری عمل میں مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا. کوشش کریں کہ اپنے اس ذہن کو اور اپنے ان اوقات کو ایسی انفارمیشن سے انسان پر کرے کہ جو مفید ہوں اس کی زندگی کے اندر, فائدہ مند ہو عملی طور پر, ٹھیک ہے جان لوں گا ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن میرا اس سے کوئی خاص مجھے فائدہ نہیں ہونے والا, مجھے معلوم بھی نہیں. بہت سے مذاہب میں نماز کو ذکر سے تعبیر کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شاید میرے خیال میں واضح ہو گیا ہوگا اس گفتگو کے دوران کہ نماز کے جو اصل جو جسے کہتے ہیں اس کا سٹرکچر ہی اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ ذکر خدا ہے, بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یاد آ رہا ہے قرآن کی ایک آیت کے اندر اس نماز کو خود قرآن کے اندر ذکر کہا گیا ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ ذکر خدا ہے. تو باقی مذاہب میں بھی اگر ایسا ہی ہے تو شاید وہاں پہ بھی جو نمازیں ہیں ان کے اندر اسی طرح سے جو نماز کو جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے اگر وہ نمازیں جس طرح سے بھی تھی تو چونکہ اس کا جو بیسک جو کمپوننٹ ہے وہ اسی ذکر خدا کے اوپر تھا اس لیے شاید اس کو ذکر سے تعبیر کیا کرتے تھے. نماز و زکوٰۃ کو قرآن میں ایک ساتھ آنا کس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے؟ شاید اس کو جو ہے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی جو ہے جہاں پہ انسان کی خدا کے حوالے سے ذمہ داری ہے، البتہ نماز کے اندر ابھی جس طرح سے بیان ہوا کہ انسان کی خدا کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ اقیم الصلاۃ کے اندر فقط اپنی انڈیویجول لیول تک نہیں ہے، بلکہ انسان کی یہ ذمہ داری اپنی ذات تک بھی ہے، خود کو بھی اس کو نمازی بنانا ہے اور پورے معاشرے کو بھی اس کو نمازی بنانا ہے، یعنی خدا کی طرف اس کو لے کے جانا ہے نمازی بنانا، نہ ایک انسان جو ہے نماز پڑھ لے بلکہ نمازی بنانا معاشرے کا، یعنی یہ معاشرہ نمازی ہو جائے، یعنی خدا کی یاد میں ہو، خدا کی طرف حرکت کرے، خدا کا نظام اس کے اندر نافذ ہو، یہ نماز معاشرے کو نمازی بنانے کا مطلب ہے۔ تو یہ تو نماز کے اندر جو ہے زکوٰۃ کو اس کے ساتھ کیوں لے کر آئیں کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ جو عبادی جو ایک کانسیپٹ ہے انسان کا، جو جسے کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی ہدف کی طرف توجہ دلاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ تمہیں اس کام کے اندر جو ہے وہ اپنی فکر کو صحیح کرنا ہے، اس ہدف کو یاد رکھنا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے تمہیں قربانی بھی دینی ہے اس راستے کے اندر، اور فقط جو ہے صرف زبانی کلامی ایک چیز نہیں بلکہ عملاً بھی آ کے جو اس راستے کے اندر قربانی دو، اور یہ انفاق کے ذریعے سے مال کی قربانی دو خدا کی اس راستے کے اندر، اس راستے کی ترویج کے لیے اس قربانی کو بھی تم کو دینا ہے۔ تو دونوں عبادات کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ شاید اس کا تذکرہ کیا گیا، بعض روایت کے اندر شاید اس طرح سے ملتا ہے۔ اس کے بعد کیا قنوت میں انسان اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے؟ مستحب نماز میں ہو تو دعا مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں۔ نماز کو اول وقت میں پڑھنا یا فضیلت کے وقت پڑھنا کیا بہتر ہے؟ جتنا زیادہ اول وقت ہوگا ظاہری بات ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جتنا زیادہ انسان اس وقت کے اندر جو ہے وہ اسے نزدیک ہوگا تو وہ اور خدا سے زیادہ قرب کا باعث، ہاں جتنا زیادہ انسان اس کو اول وقت میں انجام دے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ یہ بہتر ہے اور انسان کے زیادہ قرب کا باعث ہوگا۔ یہیں پہ اپنی اس نشست کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، اگر آپ دعائیہ کلمات آپ
جزاک اللہ آپ خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر علامہ کو آگے سماعت فرمائے تھے آپ۔ اسی موضوع کی گفتگو پہ مجھے چار مصرے تکلم صاحب کے ذہن نشین ہو گئے، تو میں آپ کی سماعت نظر کر دیتا ہوں کہ علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہے ہیں مذمت نماز پڑھنے کی، اور نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی۔ میں خود جماعت کی جانب سے اور خود کی جانب سے شکر گزار ہوں حجت الاسلام مولانا آغا مہدی شیرازی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اس موضوع کی رہنمائی فرمائی۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ عزیز محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خواجہ جماعت کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ آپ اپنے موبائل اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ کر کے KPSIAJ کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تمام گھر کے افراد بھی ایک ہی موبائل نمبر سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کوئز کی ٹائمنگ آج رات 12 بجے سے کل رات 9 بجے سے پہلے تک کی ہوگی، جیسے ہی کوئز اپلوڈ ہوگا آپ کے موبائل میں نوٹیفیکیشن اپڈیٹ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے۔ کل کا ہمارا عنوان ہوگا بچوں کی تربیت کے لیے ٹیمپرمنٹ، یعنی ان کے مزاج کے جاننے کی اہمیت اور ضرورت، جس سے حجت الاسلام مولانا علی عظیم شیرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں التماس گزار ہوں ایسب راوجانی سے کہ وہ آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ اختتام دعا سلامتی امام زمانہ سے کریں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضح الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظ وقاعدا وناصر ودليلا وعينا حتى أسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد.